گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت، امیر سنت کا رسالہ کفن کی واپسی سے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، ہمارے سلسلے میں دارالافتاء اہل سنت کے مدنی عالم اسلامی بھائی تشریف فرما ہوتے ہیں، ہم ان کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آج نماز کے مسجدات پر ہمارا کلام ہوگا، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ گزشتہ سلسلے میں بھی ہم نے ان باتوں کے بارے میں سنا تھا کہ جن کاموں کے نماز کی حالت میں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کو نماز کے مفسدات کہا جاتا ہے، یعنی مفسدات نماز۔ تو اس میں تقریباً ہم نے کوئی 17-18 چیزیں سیکھ لی تھیں کہ جن کے نماز میں سرزد ہونے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ مزید اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ وہ کام کے جو نماز کو توڑنے والے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی چیز کھا لینا،
نماز کے دوران
کوئی چیز اٹھائی کھا لی، یا اگرچہ وہ تل کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو اس طرح بغیر چبائے اگر کوئی تل نگل لیا، یا کوئی پانی کا قطرہ منہ میں گرا کسی بھی وجہ سے، یا بارش میں نماز پڑھ رہا ہے اور یہ نہا گیا اور اس کے منہ پہ بھی پانی برس رہا ہے اور منہ کے ذریعے یہ حلق سے پانی اتر گیا اگرچہ ایک قطرہ ہو، تو یوں ایک قطرہ بھی اگر منہ میں گرا اور اس نے حلق سے اتار لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ بھی جیسے یہ رجب المرجب میں جو روزہ رکھ رہے ہیں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، ان کو بھی اس سے عمومی اعتبار سے مبتلا ہو جاتے ہوں کہ ادھر روزہ کھولتے ہیں اور ادھر اتنا وقفہ بھی نہیں ہوتا، ماہ رمضان المبارک میں عمومی طور پہ وقفہ ہو جاتا ہے، کچھ افطار کرنے والوں کو 10-12 منٹ کا وقفہ جماعت میں مل جاتا ہے، لیکن ان دنوں میں چونکہ ایسا وقفہ نہیں ہوتا، بھائی انہوں نے روزہ کھولتے وقت جو کچھ کھانا تھا کھا لیا پی لیا، اب منہ میں کچھ ذرات رہ جاتے ہیں، اسی حالت میں پھر نماز مغرب بھی اسلامی بہنیں گھروں میں، اسلامی بھائی پھر مسجد میں جا کے جماعت حاصل کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر دانتوں میں کوئی چیز رہ گئی کھانے کی، کھانے پینے میں مختلف اشیاء استعمال کی جاتی ہیں روزہ کھولتے وقت، تو اگر کوئی چیز چنے کے برابر منہ میں پہلے سے تھی، یا اس سے زیادہ بڑی سائز کی چیز تھی اور دوران نماز اس کو نگل لیا، وہ پہلے سے منہ میں تھی، اب یہ نماز کے دوران یہ زبان سے ادھر ادھر کھیلتے ہوئے اس کو نکالا اور دانتوں سے نکالنے کے بعد اگر اس کا سائز چنے کے برابر ہے،
چنا کون سا ہے؟ اس میں کنفیوژن ہے، چنے بہت مختلف اقسام کے ہیں۔
اب چنا جو ہے وہ چھوٹے سائز کا بھی ہوتا ہے، بڑے سائز کے بھی چنے ہوتے ہیں، اور تیجوں کے مواقع پہ تقسیم ہونے والے وہ بھی چنے ہوتے ہیں، تو خیر اس کی تفصیل کہیں پڑھنے کو مجھے بھی نہیں ملی تو میں تفصیل بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن جو چنے کی مقدار چنے کے برابر اگر کوئی چیز،
ہم سب سے چھوٹا لے سکتے ہیں یہاں پہ؟
اب یہ اس وقت میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اب یہ ہے کہ چھوٹے بڑے سائز کی بھی اگر کوئی، انشاءاللہ اگر آئندہ مجھے عبارت ایسی کوئی ملی کہ جس میں چھوٹے سائز یا بڑے سائز کی کوئی قید ہو تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن اتنا ذہن میں رکھیں چنے کے برابر یا اس سے زائد مقدار میں منہ میں کوئی چیز پہلے سے نماز شروع کرنے سے پہلے تھی، اب دوران نماز اس کو نگل لیا، یا کسی نے پہلے سے چھالیا کا دانا، وہ چھالیا کا دانا بھی چنے کے برابر یا اس سے موٹے سائز کا ہو. اگر پہلے سے اس نے سائڈ میں دبایا ہوا تھا نماز شروع کر دی, تو اس طرح نماز پڑھنا ہے تو مکروہ کہ منہ میں کوئی چیز ہے اور قراءت کرنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہے, تلفظ اگرچہ ادا درست ہو رہے ہیں لیکن دشواری ہوتی ہے, تو اس طرح نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے. اور اگر اس طرح کی چنے کے برابر کوئی چیز منہ میں حلق منہ میں تھی اور حلق سے اتر گئی تو اب اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس میں یوں سمجھیں کہ نماز کے دوران اور نماز سے پہلے منہ میں کسی چیز کے جانے کا فرق ہے. اگر نماز سے پہلے ہی کوئی شے منہ میں تھی تو اب نماز ٹوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چنے کے برابر ہو یا اس سے بڑی سائز کی ہو. اور اگر چنے سے کم مقدار میں ہے, مثال کے طور پر آدھے چنے کے برابر ہے یا بھی کوئی معمولی سا ذرہ ہے یا تل کے برابر ہے, اس طرح کی کوئی چیز نماز شروع کرنے سے پہلے ہی منہ میں تھی, اب نماز پڑھتے پڑھتے زبان سے ادھر ادھر پھرا کے اس کو نگل لیا, تو چونکہ چنے کی مقدار سے کم ہے تو اس کا کھانا نماز کے اندر مکروہ ہے لیکن نماز فاسد نہیں ہوگی. اب نماز پڑھنے سے پہلے منہ بالکل خالی تھا, نماز شروع کر دی, اب سجدے کی جگہ سے کوئی چیز اٹھا لی یا کسی بھی طرح سے کوئی چیز منہ میں آ گئی اور یا ہوا کے ذریعے منہ میں آ گئی اور کسی بھی نے بھی منہ میں ڈال دی, الغرض کوئی بھی سبب بنا, اب اگر وہ تل تل تو دیکھے ہوں گے, تل کے لڈو عام طور پہ لوگ دیکھتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں, تو اگر وہ تل کے سائز کے برابر ہے اور وہ بغیر چبائے اس کو اتار لیا, یعنی اتنی قلیل مقدار بھی اگر ہے اور بغیر چبا اس کو نگل لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اب چبانے کی وجہ بغیر چبائی کی قید اس لیے کہ اگر چبا لیا چبانے سے پھر وہ لعاب بن گیا تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی, لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے. عام طور پہ لوگ کھاتے نہیں ہیں لیکن بارش میں نماز پڑھنے والے تو یہ باہر کا پانی یہ ایک قطرہ بھی اگر حلق سے نیچے اترے گا دوران نماز تو نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت یا نماز سے پہلے منہ کے اندر کوئی چیز نہیں آئی لیکن ہم نے کوئی چیز چائے پی ہے شربت پیا ہے یا کوئی کھانا کھایا ہوتا ہے کوئی ایسی چیز کھائی ہوتی ہے جس سے منہ میں ٹیسٹ رہتا ہے اور عمومی اعتبار سے کچھ نہ کچھ منٹ یہ منہ کے اندر ایسا ذائقہ رہتا ہے اور منہ میں جو لعاب ہے تھوک ہے وہ لکوڈ ہے وہ ٹیسٹ بدلا بدلا سا ہوتا ہے, یعنی میٹھی چیز کھائی تو مٹھاس محسوس ہو رہی ہوتی ہے, کھٹی چیز کی کھٹاس محسوس ہو رہی ہوتی ہے, تو دوران نماز اگر اس طرح کوئی ذائقہ محسوس ہو رہا تھا اور وہ منہ کے اندر پیدا ہونے والا لعاب وہی نگل لیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے انسان کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے منہ کو مکمل طور پہ صاف شفاف کرے اور کسی بھی چیز کی مٹھاس کھٹاس یا کوئی بھی ذائقہ اس وقت نہ ہو کہ یہ ذائقے والی چیز کو نگلنا پھر وہ توجہ بڑھتی ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, تو ان سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح نماز توڑنے والی چیزوں میں سے
کچھ کالز اگر ہم شامل کر لیں.
بالکل شامل
چینل کے ناظرین, ابھی آپ نے سماعت فرمایا, الحمدللہ رجب کا مبارک مہینہ جلوہ گر ہے, اس شاکان رجب روزہ رکھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی احتیاط بھی کرنی کیونکہ ان ایام میں آج کل جو چل رہے ہیں نماز مغرب کے لیے مساجد کے اندر وقت نہیں ملتا, جیسی اذان ہوتی ہے فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, تو افطار اس انداز میں کیا جائے کہ آپ کے منہ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو دوران نماز جو ہے وہ آپ نگل لیں, جس طرح بھی آپ نے سماعت فرمایا. تو لہذا جب نماز ہم پڑھ لیں تو کوشش کریں اس کا اہتمام ہو اور ایسی کوئی صورت نہ پائی جائے جس سے ہماری نماز مکروہ ہو یا ٹوٹ جائے. ٹوٹ گئی تو ظاہر ہے وہ تو پھر دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی, نماز نہیں ہوگی. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد بن اقبال عطاری یونان سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ ایک اسلام بھائی جو ہیں وہ نماز جماعت کراتے ہیں لیکن اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ دوسری رکعت کے اندر رکوع کے بنا ہی سجدے دے کر سلام پھیر دیتے ہیں, کیا ایسا کسی روایت میں نماز پڑھنا ثابت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
مدینہ سہولیت محمد ناصر عطاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اگر کوئی لازم بھائی سنت ظاہر موقع چھوڑنے کی مقصد عادت ہی بنا لیتے اس کا شریع حکم کیا ہوگا؟
انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. نماز کی اسلامی جماعت کراتے ہیں اور سلام
سوال سے ان کا کچھ ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ دوسری رکعت میں رکوع کیے بغیر ہی سجدے میں چلے جاتے, تو یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یعنی بغیر رکوع کے کوئی نماز ہوتی ہے؟ تو دیکھیں نماز کے اندر رکوع نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے, تکبیر تحریمہ قیام قرات رکو، تو یہ رکو نماز کا چوتھا فرض ہے، اور فرض کے بارے میں ہم پیچھے سن چکے ہیں کہ فرض نماز کا ایک رکن ہوتا ہے،
صحیح،
اور اس کے بغیر نماز کا وجود نہیں ہوتا،
صحیح.
تو اگر کسی نے رکو چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی. تو ایسی کوئی بات کہ جس میں رکو کیے بغیر ہی نماز پڑھی جائے اور ڈائریکٹ سجدہ کر کے نماز پڑھی جائے، تو ایسی کوئی نماز ہمارے علم میں نہیں ہے،
صحیح.
اور اس طرح کی کوئی نماز مشروع نہیں ہے، نہ احادیث میں اس کا ذکر نہ احادیث سے اس کا ثبوت ہے. تو جو ایسا کرتا ہے اس سے ثبوت مانگے،
صحیح،
کہ وہ کہاں سے یہ طریقہ لے کر آیا ہے، اس کے پاس کون سے دلائل ہیں،
صحیح.
اس کے دلائل سامنے جب آئیں گے پھر اس پہ غور کیا جا سکتا ہے،
صحیح.
کہ اس کی اصلاح کی کوئی صورت بنائیں گے،
صحیح.
تو ورنہ کسی بھی شخص کا کوئی بھی عمل اس کو سامنے رکھ کے ہم یہ نہیں کہیں گے، ہو سکتا ہے حدیث میں ہو،
صحیح.
تو کسی بھی شخص کا، یعنی ہم امتیوں میں سے کسی بھی شخص کا کوئی قول یا فعل، یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے،
صحیح.
حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے،
صحیح.
تو عام عوام میں سے اگر کوئی کچھ کام کر رہا ہو، بھلے وہ داڑھی والا ہو، امامے والا ہو، وہ اگر کوئی بھی کام کر رہا ہو، تو اس کام کے کرنے پہ ہم یہ نہیں کہیں گے چونکہ یہ کر رہا ہے کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی ان کے پاس، یا ان کا یہ قول ہی دلیل ہے،
صحیح.
یا ان کا یہ فعل ہی حجت ہے،
صحیح.
ایسا نہیں ہے. ان کے قول و فعل کو ہم قرآن و حدیث پہ دیکھیں گے،
صحیح.
اگر اس کے موافق ہوگا ٹھیک ہے، ورنہ ان کی یہ باتیں قبول نہیں کی جائیں گی. تو بغیر رکوع کے نماز نہیں ہوتی.
سنت غیر موقعہ کی عادت بنا لینا، اس حوالے سے کیا
سنت غیر موقعہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا؟ تو سنت غیر موقعہ اس کا پڑھنا ثواب ہے، لیکن اگر اس کو کوئی نہیں پڑھتا تو اس پہ کوئی عتاب، کوئی عذاب، کوئی وعید اس کے لیے نہیں ہے. لیکن سنت غیر موقعہ جیسے عصر کی چار رکعت سنتیں ہیں یا عشاء کی چار رکعت سنت قبلیہ ہیں، تو یہ سنت غیر موقعہ ان کو چھوڑنا اپنے آپ کو ثواب سے محروم رکھنے والی بات ہے. تو تاجر تو اسی مقام پہ جاتا ہے جہاں بکری زیادہ ہو، جہاں اس کی اشیاء زیادہ فروخت ہو، اور بلکہ ایسی جگہ پہ جاتا ہے کہ جہاں نفع زیادہ ہے،
صحیح.
کہ 10 کی چیز جہاں پہ 15 کی بکے، 20 کی بکے، تو انسان وہاں پہ محنت کر کے پہنچتا ہے. تو عبادت کے معاملے میں بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے اسلاف عبادت کے اندر اس قدر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، مسابقت، مقابلہ ہوتا تھا،
صحیح.
کہ اگر اس نے رائے خدا میں اتنا دیا تو میں اگلی دفعہ اس سے زیادہ، اگر میرے پاس ہوا تو مجھ سے زیادہ دوں گا،
صحیح.
تو عبادت میں بھی ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا کہ عبادت میں وہ ایک دوسرے پہ فخر حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ نیکیوں میں سبقت کیا کرتے تھے،
صحیح.
تو اس لیے ہمیں عبادت میں آگے بڑھنا چاہیے. سنت غیر موقعہ اگر کوئی چھوڑتا ہے اور مستقل چھوڑ رہا ہے، عادت بنا لیے، کبھی اس کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا،
صحیح.
کہ سنت قبلیہ اس نے کبھی پڑھی ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور واقعتا وہ نہیں بھی پڑھتا، تو گناہگار نہیں ہے،
صحیح.
لیکن پڑھنی چاہیے،
صحیح.
بالخصوص امام صاحبان کو پڑھنا چاہیے کہ ان کے کثیر مقتدی وہ سنت قبلیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک تعداد ہے ہمارے ائمہ کرام کی، نماز پڑھانے کے لیے وہ آتے ہیں، لوگوں نے کبھی انہیں سنت واقعتاً پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، صحیح. ہوتا تو اگرچہ امام صاحب گناہگار نہیں ہیں، ان کو کوئی گناہگار نہیں کہہ رہا سنت غیر موقعہ چھوڑنے کی وجہ سے، لیکن ان کا یہ عمل مقتدیوں پر اور سستی پیدا کر سکتا ہے،
صحیح.
ہاں اگر امام سنت موقعہ کے ساتھ ساتھ غیر موقعہ، نوافل، یہ اگر پڑھتا ہوگا اور نمازی اس کو دیکھتے ہوں گے تو اس سے نمازیوں کو جذبہ بڑھتا ہے،
صحیح.
امام کو اگر وہ سست دیکھیں گے عبادت کے معاملے میں تو یوں سمجھیں کہ امام تو انجن ہوتا ہے،
صحیح.
پیچھے مقتدیوں کی حیثیت ڈبوں کی طرح ہوتی ہے ریل گاڑی کے، تو انجن ہی سست چلے گا تو ڈبے اس سے زیادہ سست ہو جائیں گے. بس اوقات یہ امام کے بارے میں پھر لوگ غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں، یار یہ سنتیں پڑھتے ہی نہیں،
صحیح.
حالانکہ ان کا سنت نہ پڑھنا گناہ نہیں ہے،
صحیح.
لیکن نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگ غیبت میں پڑھتے ہیں. تو امام صاحبان کو چاہیے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی بھی نیت کر لیں، اور سنت غیر موقعہ کا جو ثواب ہے عصر کے اور عشاء کی، سنت غیر موقعہ کا جو ثواب بہار شریعت چوتھے حصے میں مذکور بھی ہے، تو اس کو بھی سامنے رکھیں اور بس نیکیاں بڑھانے کی جستجو میں لگ جائیں.
حدیث شریف کے ناظرین، وہ ہستیاں، وہ ہمارے اسلاف کہ جنہوں نے ہمیں یہ تقسیم بتائی کہ سنت غیر موقعہ، سنت موقعہ، فرائض، واجبات، اگر آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر نفلی عبادت کیا کرتے تھے، پوری پوری رات عبادت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، حالانکہ وہ رات کی عبادت کرنا ان پر فرض یا واجب نہیں تھا، یہ تقسیم تو انہوں نے ہمیں بتائی. لیکن آج ہم اس تقسیم کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں یار کوئی گناہ تھوڑی ملے گا، تو یہ تو مطلب یہ کہ نفل نماز ہے، لیکن ثواب سے محرومی، کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں یہ سنتیں، یہ نوافل، یہ سب چیزیں رکھی جائیں گی، اور اس وقت اگر ایک نیکی کم ہوئی تو اس وقت اس نیکی کا احساس ہوگا اور قدر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. مزید ارشاد فرمائے نماز کے مفسدات کے حوالے سے. کیا
نماز کے مفسدات میں سے ایک صورت ہے کہ بس اوقات عام طور پہ جن کے جیسے کسی نے بھی داڑھ نکلوائی ہو, دانت نکلوایا ہوتا ہے, یا روزے کی حالت میں بھی, یہ عام طور پہ دارو لکھتا ہے اہل سنت میں اور مختلف علماء سے لوگ پوچھتے ہیں
جی
کہ منہ میں خون آ گیا, دانتوں سے خون نکل رہا ہے, تو کبھی روزے کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں, روزوں کی وجہ سے عام طور پہ وہ نماز میں بھی یہ بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو نماز کی حالت میں اگر خون نکلا, دانتوں سے نکل آیا, تو اگر وہ خون جو ہے تھوک سے مغلوب ہے, یعنی تھوک غالب ہے, تو تھوک غالب ہونے کی صورت میں اگر اس نے وہ خون آمیز تھوک نگل لیا, پی لیا, تو نماز نہیں ٹوٹے گی. اور اگر تھوک کم ہے اور خون زیادہ ہے, تو اس صورت میں وہی خون آمیز تھوک نگل لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اب یہ کیسے پہچانیں گے,
پتہ کیسے
پہچانیں گے کہ تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے؟ تو نماز پڑھتے وقت تھوکنے سے تو رہا کہ جس کی وجہ سے وہ پہچان
وہ
لے. تو نماز کے لیے اور روزے کے حوالے سے جو خون اور تھوک کا غلبہ کہ کون سی چیز غالب ہے کون سی نہیں, تو اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اگر اتارتے وقت اگر خون کا جو ٹیسٹ ہے نمکین ذائقہ کھٹاس, ایسی نمکینی اور کھٹا ذائقہ اگر جو خون کا ٹیسٹ ہے وہ اگر حلق سے نیچے اترتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ خون تھوک پر غالب ہے. اور اگر محسوس تو ہوا ہے لیکن جب نگلا تو اس وقت کھٹاس یا خون کی اپنا جو ٹیسٹ ہے وہ نہیں پایا جا رہا, تو اس صورت میں وضو برقرار ہے, یعنی تھوک کا غلبہ ہے. تو وضو تھوک کا غلبہ ہو تو تھوک ویسے جیسے منہ میں نارمل نماز پڑھتے پڑھتے کسی کو رال آ گئی, تھوک جمع ہو گیا, تو وہ اگر نگل لیتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی. تو تھوک اور خون مکس ہو گئے, تھوک کا غلبہ ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی, لیکن خون غالب ہو گیا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو نگلتے وقت اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے خون کا, تو پھر وضو پھر نماز ٹوٹ جائے.
نماز بھی گئی اور روزہ تھا تو وہ بھی,
ہاں اگر روزہ تھا تو نماز کے ساتھ ساتھ وہ روزہ بھی ٹوٹ گیا کہ خون کا غلبہ ہو, اور ایسا تھوک آمیز خون یا خون آمیز تھوک وہ اگر نگل لیا اور خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو نماز بھی ٹوٹ گئی اور روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. البتہ وضو کے حوالے سے کچھ فرق ہے. وضو میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوک میں خون آ گیا, دانتوں سے نکلنے والا خون اس میں شامل ہو گیا, تو اب اگر تھوکا کسی نے, تھوکنے کے بعد اس پہ غور کرے کہ اگر وہ تھوک سرخ رنگ کا ہے تو اس کا مطلب ہے خون غالب ہو گیا, اور اگر وہ تھوک جو اس نے تھوکا ہے وہ زرد ہے, پیلا پن ہے, یلو کلر کا ہے, تو اس صورت میں تھوک کا غلبہ ہے, خون کی مقدار کم ہے, تو وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اگر تھوک جو خون آمیز ہے وہ ریڈ کلر کا ہو, لال ہو, سرخ ہو, تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا کہ یہ اتنا خون ہے کہ جو بہتی ہوئی مقدار میں ہے, اور بہتا ہوا خون وضو کو توڑ دیتا ہے.
صحیح.
تو اس لیے یہاں پہ یہ صورت بنے گی.
ٹھیک ہے, آپ کی کالز کو شامل کرتے.
جب یہ جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کی نظر جو خون رہ جاتا ہے وہ ہاتھ کو بھی لگتا ہے اور کپڑوں کو بھی لگتا ہے, وہ پاک ہے کہ پلیت ہے؟
ٹھیک ہے, انشاءاللہ عرض کرتے. جی اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے, معراج شریف کی رات کون سی رجب کو ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے. جی اگلی کال.
میں نے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ نماز کے دوران اگر امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہوئے ہوں تو عبدہ و رسول وہ جلدی مقتدی نہ پڑھ سکے, تو پھر وہ پوری کر کے اٹھے یا امام صاحب کے پیچھے اٹھ جائے؟ اور دوسری بات یہ پوچھنی تھی کہ امام صاحب رکوع سجود میں اگر ان کا رخ بالکل قبلے سے تھوڑا زاویے میں کبھی دائیں جانب ہو جائے کبھی بائیں جانب رکوع میں ہو جائے تو کیا نماز ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آدمی آگے سے گزرتا ہے, اس سے نماز بھی ٹوٹتی ہے یا نہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے کپڑوں پہ بھی لگ جاتا ہے, اور اس حوالے سے
جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو خون کی دھار نکلتی ہے, یہ بہتا ہوا خون دم مسفوح کہلاتا ہے. دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون, یہ ناپاک ہوتا ہے.
ناپاک ہوتا ہے.
اور یہ کپڑوں پہ لگے گا یا جس جس چیز پہ لگے گا تو ان سب چیزوں کو یہ ناپاک کر دے گا. اور خون ہے نجاست غلیظہ,
صحیح,
اس کی درہم کے برابر مقدار. درہم کا مطلب یہ کہ اگر ہم ہتھیلی پھیلائیں اور اس میں پانی کے قطرے جمع کرنا شروع کر دیں تو وہ آخری مقدار کے اب مزید ہم قطرے ڈالیں گے تو چھلک جائے گا.
صحیح.
تو وہ جو یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ہتھیلی میں جتنا پانی ٹھہر سکتا ہے,
صحیح,
تو اتنا جو دائرہ بنے گا یہ ہے درہم کی مقدار. تو اب درہم کی مقدار اگر خون لگ گیا یہ بہتا ہوا تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اور اگر درہم سے زیادہ مقدار میں لگ گیا تو پھر اس صورت میں نماز ہوگی ہی نہیں.
صحیح.
تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. عام طور پہ لوگ یہ جب دھار نکل رہی ہوتی ہے تو کوئی ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے,
صحیح,
تو یہ ناپاک کرنے والی بات ہے اپنے آپ کو. تو اس طرح بہتے ہوئے خون میں ہاتھ دھونا یہ جائز نہیں ہے. ہاں, جو قصاب اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے ذبح کرنا ہے تو ان کے لیے اس بہتے ہوئے خون سے اپنے کپڑوں اور جسم کو بچانا قدرے دشوار ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اب ان کے جسم پہ لگ گیا تو یہ ان کا جسم ناپاک ہوگا, کپڑے ناپاک ہو جائیں گے, لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو ان کو باقاعدہ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا, اپنے کپڑوں کو پاک کرنا ضروری ہوگا.
صحیح. شب معراج کی جو شب ہے جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, دیدار کیا, یہ کون سی رجب کی کون سی تاریخ ہے؟
یہ رجب المرجب کی 27ویں شب, یہ رات وہ مقدس رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دربار خاص میں بلایا.
صحیح.
اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے, چشمان سر سے, یعنی بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا.
سبحان اللہ.
تو دیدار باری تعالیٰ اپنی ان آنکھوں سے کرنا, بیداری کی حالت میں کرنا, اور اس دنیاوی زندگی میں کرنا, یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے. کسی اور کے لیے عین بیداری کی حالت میں اللہ تعالی کا دیدار کرنا, یہ ماننا, اس کو ہمارے فقہ کرام نے کفر لکھا ہے. یعنی کوئی یہ کہے کہ ہمارے پیر صاحب نے اللہ تعالی کو جاگتے حالت میں دیکھا ہے, تو ایسا کہنے والے کا یہ کہنا یہ کفر ہے, اور اس کے اوپر حکم کفر عائد ہوگا. تو بس اوقات ایسے لوگ کہہ جاتے ہیں تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے, اور یہ ایمان و کفر کا معاملہ ہے. دنیاوی زندگی میں چشمان سر سے بیداری کی حالت میں دیکھنا یہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. البتہ خواب میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنا یہ اولیاء کرام کو نصیب ہوتا رہا ہے, اور باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں.
صحیح.
کہ وہ ہستیاں, وہ اولیاء کہ جن کی سیرت میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا, ان کے باقاعدہ نام بھی لکھے ہیں.
صحیح.
تو خود امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی تقریباً 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا ہے. یہ بہار شریعت میں بھی مذکور ہے. تو یہ 27ویں شب ہے ابھی, جیسے یہ مہینہ جو چل رہا ہے رجب المرجب کا, اس کی جو 27ویں شب یعنی 26 رجب المرجب کا دن جو ہم گزار لیں گے, اس کے بعد جب 26 رجب کو جو غروب آفتاب ہوگا, غروب آفتاب ہوتے ہی 27ویں شب شروع ہو جاتی ہے, اور اگلا دن وہ 27 رجب المرجب ہے.
تو یہ رسالہ ہے کفن کی واپسی, مدنی چینل کے ناظرین اس کی زیارت کیجئے. اس رسالے کے اندر شب معراج کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو تحریر موجود ہے. آپ کی ترغیب کے لیے عرض کرتا ہوں کہ رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے, گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے, 100 برس کی شب بیداری کی, اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. تو شب معراج اسی شب کی ہے, 27ویں شب, تو لہذا اس مہینے میں یہ رات آنے والی ہے. ابھی سے آپ نیت کر لیں, اس رسالے کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اور بھی اس رات نوافل جو پڑھنے ہیں, جو اعمال کرنے, اس میں تحریر ہے. ہمارے کالر تھے کہ امام تشہد التحیات جلدی پڑھ لیتے, مقتدی نے نہیں پڑھا,
صحیح,
تو اب وہ کیا کرے, اڑ جائے؟
امام التحیات دوسری رکعت میں قعدہ اولا جو ہے, امام دوسری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد, مکمل کرنے کے بعد ان کو حکم میں کھڑا ہونا,
صحیح,
اور مقتدی سوال سے ظاہر ہے کہ ابھی انہوں نے آدھی التحیات پڑھی ہوتی ہے, پوری نہیں پڑھی ہوتی, تو مقتدی کو حکم یہ ہے کہ جب تک التحیات پوری نہ پڑھ لے عبدہ و رسولہ تک, تو وہ بیٹھا رہے اور پڑھتا رہے,
صحیح,
جب پڑھ لے پھر کھڑا ہو.
صحیح.
اگر یہ امام کے ساتھ امام اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو جائے گا تو ان کو مقتدیوں کو بغیر اتحیات مکمل کے یوں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے. تو یہ اتحیات مکمل کریں, مکمل کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوں تیسری رکعت کے لیے. اگر بالفرض امام صاحب اتنی ہی اسپیڈ میں نماز پڑھا رہے ہیں کہ وہ تیسری رکعت میں بھی وہ جلدی سے رکوع میں چلے گئے اور ان کی اتحیات ابھی تک پوری نہیں ہوئی, کوئی مسئلہ نہیں, آپ اتحیات پوری پڑھ کے کھڑے ہوں. کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ باندھیں, تین سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ کھڑے ہو کر, یا تھوڑی دیر قیام کا جو فرض ہے اتنی مقدار کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ رکوع میں چلے جائیں, یعنی امام کے پیچھے پیچھے آپ چلتے رہے یہاں تک کہ امام کے ساتھ مل جائیں.
ٹھیک. اچھا دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ غالب نے امام کے لیے تھا یا اپنے لیے تھا کہ رکوع سے اٹھتے وقت جو ہے قبلے سے ہی چینج ہو جائے, رخ تبدیل ہو جائے.
یہ امام کے بارے میں مجھے ایسا لگا ہے امام کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ امام صاحب جب رکوع سے اٹھتے ہیں یا رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ کبھی دائیں طرف ہو جاتے ہیں کبھی بائیں طرف ہوتے ہیں. تو دیکھیں دائیں طرف یا بائیں طرف امام کا قبلے سے انحراف ہٹنا اگر یہ 45 ڈگری سے کے اندر اندر ہے, ابھی 45 ڈگری یعنی انہوں نے ڈی جو پرکار وغیرہ جو جیومیٹری کے اندر ہوتی ہے اس ڈی کے ذریعے اگر آپ دیکھیں تو 90 سیدھی کوئی چیز ہے وہ 90 کے اینگل پہ ہوتی ہے, اس طرف 1 2 3 چاہیے وہاں تک کہ اس طرف جو ایریا بنے گا پورا 90 ڈگری کہلاتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اگر امام کا رخ جیسے میں اس وقت سیدھا ہوں
صحیح,
اگر امام رکوع کے اندر اتنا گھوما تو ابھی میں 45 کے اندر اندر ہی
صحیح,
تو نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. اسی طریقے سے امام بائیں طرف 45 کے اندر اندر ہی موونگ کرتا ہے تو منع ہے, ایسا کرنا نہیں چاہیے
صحیح,
لیکن اس کا نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی. اگر 45 ڈگری سے زیادہ اگر جھکا ہو گیا قبلے سے انحراف ہو گیا دائیں یا بائیں تو پھر نماز اگر بھولے سے ایسا ہوا تو فوراً واپس آنا ضروری ہے. اگر رکو نہیں ایسا ادا کر دیا جو انحراف کی حالت میں تھا 45 ڈگری سے زیادہ تو نماز ٹوٹ گئی.
صحیح.
تو بہرحال امام صاحب کو خیال رکھنا چاہیے نماز میں رکو کی حالت میں اتنا گھوم جانا, یہ عام طور پہ جو بینا جو اخیارے ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا, ہاں نابینا افراد میں عام طور پہ ایسا ہونے کا امکان ہوتا مشاہدہ ہے کہ وہ کھڑے ہوتے وہ دیکھ نہیں پاتے تو اس بنا پہ وہ تھوڑا سا انحراف ہو جاتا ہے, لیکن وہ عام طور پہ اتنا انحراف پھر بھی نہیں دیکھا گیا کہ جو 45 ڈگری سے زیادہ ہو. تو امام صاحب کو ایسا اگر کرتے ہیں تو انہیں نہیں کرنا چاہیے, سمت قبلہ ہی کی طرف عین کعبے کی طرف اگر آپ کو یہ آئیڈیا ہو چکا ہے کہ کعبہ اسی طرف ہے تو اس سے انحراف نہ کریں, لیکن انحراف اگر 45 کے اندر اندر ہے 45 ڈگری کے اندر اندر تو نماز ہو جائے گی.
یہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ فیضان مدینہ میں تقریباً 3 جمعرات میں نے ایک ایسے اسلامی بھائی کو دیکھا کہ جو نماز کے دوران جو ہے نا ان کا رخ تھوڑا آگے پیچھے تھا. مجھے حیرت بھی یار یہ نماز فیضان مدینہ میں پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کس طرح پڑھ رہے ہیں, تو خیر میں ان کے قریب گیا ان کو جب دیکھا تو وہ نابینا اسلامی بھائی, تو مجھے حیرت بھی ہوئی افسوس بھی ہوا کہ میں ان کے لیے سوچ رہا تھا کہ یار یہ جماعت میں کھڑے ان کو اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ کس طرح کھڑے ہیں, لیکن جب قریب گئے تو پتا چلا کہ وہ نابینا اسلامی.
عام طور پہ وہ آئیڈیا ہو نہیں پاتا
بعض اوقات, یہ
تو جب یہ آنکھ والے تھوڑے سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو نابینا کا ہونا
بعض اوقات اس طرح کا بھی ہوتا ہے, قریب جائیں گے اور کچھ بات چیت کریں گے تو پھر وضاحت بھی مل جاتی ہے. ہمارے کالر تھے کہ آدمی یعنی نمازی کے آگے سے گزرنے کے حوالے سے بعض اوقات بڑی بے باکی بھی پائی جاتی ہے اور جلدی میں بھی لوگ ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے, اس سے نماز پڑھنے والی کی اپنی نماز پہ کیا اثر پڑے گا اور جو گزرا اس کے لیے کیا حکم ہے؟
نماز پڑھنے والے کے سامنے سے اگر کوئی گزر جاتا ہے تو نمازی کے سامنے سے گزر جانے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے.
صحیح.
یہ عام طور پہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ نمازی کے سامنے سے کوئی گزر گیا تو نماز تم نے توڑ دی میری, تم نے وہ نماز توڑ کے ہی پھر وہ لڑنا شروع کر دے گا. تو نمازی کے سامنے سے کوئی گزر جائے چاہے مرد گزرے عورت گزرے یا کوئی جانور گزر جائے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹتی. ہاں اب یہ ہے کہ سامنے سے گزرنے والا اگر عقل و ہوش سلامت ہیں اس کے ٹھیک ہے اور عاقل بالغ ہے تو اس کا یوں گزر جانا یہ ناجائز ہے, گناہ کا کام ہے اور احادیث مبارکہ میں اس عمل پہ بہت سخت وعیدیں ارشاد فرمائی گئی ہیں. ایک حدیث مبارکہ اس مضمون کی ہے, سیاہ ستہ میں یہ حدیث مبارکہ مذکور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں جو کچھ گناہ ہے یعنی نمازی کے سامنے سے گزرنے کے اس عمل میں جو گناہ ہے اگر گزرنے والا جانتا تو 40 تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا. اب یہ 40 کیا, تو راوی جو صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ 40 دن کہے تھے یا 40 مہینے کہے تھے یا 40 برس کہے تھے, لیکن اور ایک روایت کے اندر 40 برس کی صراحت بھی موجود ہے، تو بالفرض یہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا 40 برس ایک طویل عرصہ، 40 مہینے یہ بھی طویل عرصہ، 40 دن بھی ایک طویل عرصہ، یہ 40 سیکنڈ بھی انتظار نہیں کر رہا، یعنی اس کی سزا اتنی ہے کہ 40 برس اگر وہ سزا اس کو بتا دی جائے
صحیح
کہ تمہیں اس عمل پہ یہ سزا ملے گی،
تو
وہ کہے گا کہ مجھے 40 سال تک یہیں کھڑا رہنا منظور ہے، وہ سزا نہیں دو، یا 40 سیکنڈ انتظار نہیں ہوتا کہ یہ اتحیات میں بیٹھا ہے، یہ اتحیات کتنی دیر میں پڑھ لے گا، 15-20 سیکنڈ یا 1 منٹ لے لے گا اتحیات کی حالت میں، تو کھڑے ہو کے انتظار کرنا اتنا دشوار لگ رہا ہوتا ہے
صحیح،
تو آگے سے گزر جاتے ہیں بڑی بے باکی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، یہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت سخت گناہ کی بات ہے۔
یا نمازی اسلامی بھائیوں کو بھی آپ کچھ متنی پھول دیں گے کہ وہ بھی کیونکہ غفلت کا دور ہے، سستی کا دور ہے اور لوگ احتیاط نہیں کرتے، بعض اوقات نمازی بھی ایسی جگہ نماز شروع کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی،
یہ دیکھا ہے عام طور پہ جیسے بڑی مساجد میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ پلر کے پیچھے نماز، محتاط جو نمازی ہوتے ہیں وہ پلر کے پیچھے یا سترے لگے ہوتے ہیں ان سنتیں پڑھنے کے لیے، وہ ستروں کے پیچھے آگے پڑھتے ہیں تاکہ کوئی سامنے سے گزرنا بھی چاہے سترے سے آگے سے تو گزر سکے۔ اب ایک تعداد ایسی ہے کہ ایک پلر سے لے کے دوسرے پلر تک کئی فٹ کا فاصلہ ہے، گزوں کا فاصلہ ہے، اب وہ بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پلر کے پیچھے کھڑا ہو تو لوگ گزر سکیں، اب دونوں پلروں کے درمیان کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوگا، اب بےچارا جو سامنے سے جانا چاہے بس اوقات اس کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے، یا مسجد کے عام طور پہ جیسے ہال حصے سے کوئی برامدے کی طرف آ رہا ہوتا ہے یا صحن کی طرف نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے، صحن میں بڑے مزے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سامنے کچھ بھی آڑ نہیں ہوتی، تو نمازیوں کو چاہیے کہ پلر کے پیچھے یا جو سترے رکھے ہوتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں تاکہ گزرنے والوں کے لیے گزرنے میں کوئی گناہ بھی نہ ہو، اور نہ جانے کون کس مصیبت میں ایمرجنسی میں بھاگ رہا ہو تو اس کے لیے بھی یہ دشواری نہ ہو، تو یہ نمازی کے لیے ویسے بھی ایسے مقامات پہ کہ جہاں سے لوگوں کا گزر ہوگا ان جگہوں پہ سترا مقرر کرنا، سترا رکھنا یہ مستحب ہے
صحیح۔
اب یہ گھر سے کوئی لاتا نہیں ہے لیکن جو مسجدوں میں سترے رکھے ہوئے ہیں ان کو استعمال کیا جائے، پلر کے پیچھے پڑنی چاہیے
صحیح۔ ندی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا سخت گناہ ہے، وعید ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ نماز کے مفسدات پر ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، حضور اس کو اگر آپ آج کمپلیٹ کر لیں تو پھر کچھ کالز بھی ہیں، تو یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم کالز کو شامل کر لیں گے
انشاءاللہ۔ نماز کی حالت میں، نماز توڑنے والے امور میں سے ایک ضمناً جو گزشتہ سوال تھا امام کے انحراف والا، بلا عذر سینے کو سمت قبلہ سے 45 درجے یا اس سے زیادہ اگر کسی نے پھیر دیا تو نماز ٹوٹ جاتی،
ٹھیک ہے،
جس سینہ اگر 45 ڈگری سے زیادہ دائیں یا بائیں قبلے سے پھر گیا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، اور ہمارے شہری علاقوں میں، اب جو میں سبب بیان کرنا چاہ رہا ہوں نماز توڑنے کا، وہ ہمارے عام طور پہ شہری علاقوں میں نہیں لیکن جو گاؤں یا اندرون سینی اس طرف کے علاقوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ سانپ آ گیا، بچھو آ گیا، یا کوئی بھی ایسی زہریلی چیز موزی جانور آ گیا کہ اس کے ڈنگ سے یہ آدمی مر سکتا ہے یا شدید بیمار ہو جائے گا، تو سانپ یا بچھو نماز کی حالت میں اگر کوئی مارے تو اس کی کچھ شرائط ہیں،
ٹھیک ہے،
جن شرائط کو سامنے رکھ کر اگر اس نے مار دیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، مثلا 3 قدم نہ چلنا پڑے اور 3 ضربے نہ مارنی پڑے، مثلا 2 قدم میں ہی وہ مار دے، وہ 3 مرتبہ نہ مارے، دو مرتبہ میں ہی، زیادہ سے 2 مرتبہ میں ہی اس کو مار دے یا اس کو بھگا دیا،
صحیح،
تو اس کی اجازت ہے،
صحیح،
یہ بھی اس وقت ہے کہ جب نمازی کے سامنے سے وہ گزر رہا ہو، تو پھر سانپ بچھو اس طرح کے موزی جانوروں کو مارنے کی اجازت ہوگی، اور اگر تکلیف پہنچانے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے، مثلا وہ کونے سے دور جائے جا رہا ہے اور یہ اپنا نماز پڑھ رہا ہے، اس نے سانپ کو دیکھا، اس کے ذہن میں آئے گا سانپ کو مارنا چاہیے، جب اس کی سانپ کی طرف سے یا بچھو کی طرف سے تکلیف پہنچانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو اس صورت میں ان کو مارنا مکروہ ہے۔ ایک اور بات ہے، پے در پے اپنے جسم کے بال اکھیڑ دیے، پہلے ایک بال توڑا، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا، تو اس طرح پے در پے مونچھوں کے بال یا ناک کے بال وہ کھینچ لیے، تو 3 بال اس طرح پے در پے لگاتار توڑنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ایک بات تھی، نماز کے ایک رکن میں 2 سے زیادہ مرتبہ اگر کھجا لیا، ہاتھ کا استعمال کیا، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور ایک اہم چیز ہے، تکبیر تحریمہ کا غلط تلفظ.
صحیح.
تو بسا اوقات یہ تکبیر تحریمہ چونکہ نماز کے شروع میں کہی جاتی ہے, اس کا تلفظ ہی اگر کسی نے غلط کیا, مثلا اللہ اکبر کو اللہ اکبر یوں کر کے اگر کسی نے شروع کیا تو اس سے نماز شروع ہی نہیں ہوئی.
صحیح.
اور اگر اللہ اکبر صحیح کہہ کے نماز شروع کی, اب اس کے بعد رکوع میں جانے کی تکبیر میں اللہ اکبر یوں کر دیا تو نماز ٹوٹ گئی. کہ اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا, ٹھیک ہے, اور اکبار کا معنی معاذ اللہ ڈھول.
استغفر.
تو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ اکبار کا مطلب معاذ اللہ بہت سنگین بن جائے گا.
صحیح.
اللہ تعالی کے لیے گویا ڈھول کا لفظ استعمال کیا جائے گا. اب یہ اکبار عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ بنتا ہے ایک کفریہ جملہ بن جائے گا, اور نماز میں کفریہ جملہ سرزد ہونے سے نماز ٹوٹ
جاتی.
تو اس لیے عام طور پہ امام حضرات تو صحیح تلفظ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی طور پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی صحیح تلفظ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جو مکبرین کبھی کبھی بیچ میں آ جاتی ہے, لائٹ چلے گئی, مائک پہ نماز ہو رہی تھی لائٹ چلے گئی, یا ویسے ہی نماز پڑھ رہے تھے اور مجمع کثیر ہے, مکبرین مختلف جگہوں پر ہیں, اب اس میں سیکھے ہوئے ہوتے نہیں ہیں.
صحیح.
مکبرین
کہاں کھینچنا ہے
کہاں نہیں کھینچنا, تلف بس یہ آواز پیچھے لوگوں تک پہنچانی ہے کیونکہ پیچھے لوگوں کو آواز نہیں آ رہی.
صحیح.
تو یہ ان کی آواز ہوتی ہے اچھی.
صحیح.
یہ چاہتے ہیں پیچھے تک میری آواز چلے جائے گی اور کسی مکبر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ اللہ اکبر کو اللہ اکبار اگر کسی نے کہہ دیا تو اس کی تو اپنی گئی گئی, اور جو اس کے آواز سن کے رکو سجود سب کچھ کریں گے ان کی بھی گئی. تو اس لیے مکبر بننا کس کو ہے کس کو نہیں ہے تو یہ کوئی شوق والا معاملہ نہیں ہے, آپ ایک ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں.
صحیح بات. ہوشیاری دکھاتے ہیں بعض اوقات اسلام.
تلفظ اچھے ہوں یہ سیکھیں. ہاں مکبر ہونا جہاں امام کی آواز پیچھے مقتدیوں تک نہیں پہنچ پا رہی تو مکبر کا مقرر کرنا سنت ہے.
ٹھیک.
تو یہ بہت بڑی سعادت ہے مکبر بننا, یعنی سنت سے ثابت ہے. صحابہ کرام علی رضوان ایسے مواقع پر مکبرین کے فرائض انجام دیتے تھے اور یہ آواز پیچھے تک امام کی پہنچا کرتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیچھے اقتداء میں یوں نمازیوں کی تعداد متعدد ہوتی تھی. تو یہی اب جب مکبر بنا تو اس کو چاہیے کہ تلفظ سیکھے. اچھا, اب اس میں بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیچھے آواز نہیں آ رہی, ابھی آیا تھا دوسری رکعت میں کوئی مقتدی.
صحیح.
امام صاحب کی آواز پیچھے والوں کو نہیں آ رہی.
صحیح.
تو اب یہ جو نماز پڑھتے پڑھتے اس نے کہا چلے میں تکبیر کے فرائض مکبر بن جاتا ہوں, یہ مکبر بنتا رہا, اب اس کی تو ایک رکعت باقی ہے.
صحیح.
تو اب یہ کیا کرے گا؟
صحیح. سلام کیسے پھیرے گا؟
امام تو سلام پھیر دے گا, تو اگر اس نے بھی سب کو سلام پھیروا دیا تو اس کی اپنی نماز گئی.
صحیح.
تو عام طور پہ اس کے پیچھے سارے مضبوط ہی ہوں گے.
صحیح.
تو اب یہ کیا کرے گا؟ امام نے سلام پھیرا, یہ چونکہ سلام نہیں پھیرے گا, یہ خاموشی سے اپنی نماز اب پڑھتا رہے گا.
صحیح.
اب چونکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد سارے مکبرین ہو جاتے, سارے نمازی اپنی اپنی نماز اب پڑھ رہے ہوتے ہیں جو مسبوق ہوتے ہیں. اب یہ مکبر یہ نہیں کہے گا کہ میں سب کو اب دوبارہ تکبیریں کہتا رہوں, اب اس نے اپنی پڑھنی ہے اور اب تکبیریں نہیں کہنی, اپنی نماز یہ الگ پڑھے, دوسرے مقتدی اپنی پڑھے.
تو نماز کی مفسدات ہمارے کمپلیٹ ہو گئے.
ایک آخری یہ ہے کہ اگر قرات کے دوران
صحیح
کوئی اس طرح تلفظ کیا کہ جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو گیا, معنی بگڑ گیا, فاسد ہو گیا, کوئی کفریہ معنی بن گیا, تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے.
حدیث چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل ہمارا یہ سلسلہ آج نماز کے مفسدات, وہ چیزیں کہ جو نماز کو توڑ دیتی ہیں, یہ آج ہمارا یہ بھی چیپٹر کلوز ہوا, کمپیوٹ ہوا. انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. آخر میں دو کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
کہ منہ میں اگر چنا کے برابر کوئی چیز نماز پڑھنے سے پہلے تو نماز کے دوران اگر وہ کھا بھی جائے, نکل بھی جائے تو نماز ٹوٹ جائے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر نکلے نا وہ منہ میں رہے یا باہر پھینک دے نماز کے دوران, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟
اللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد شفیق ہے اور میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, یہ نماز میں منہ میں کچھ چیز آنے کے بارے میں ہے. سوال یہ ہے کہ کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اگر منہ میں سوالین کی گولی رکھ لی جائے تو اس سے گلا صاف رہتا ہے اور کھانسی نہیں آتی, کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. گولی تو چنے سے کے برابر یا سے بڑی ہوتی. جی کیا فرمائیں گے؟
یہ
پہلی جو کال تھی
اس میں پہلا سوال ہے, چنے کی مقدار کے برابر کوئی چیز ہو وہ اگر نگلے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی.
صحیح.
یہ کہہ رہے ہیں کہ نگلے نہیں وہ پھینک دیں,
تھوک دیں,
تو ایسے میں اس کو چاہیے پھینکے, لیکن پھینکے گا کیسے؟
صحیح.
یوں نہیں پھینکے, اپنا آرام سے ہاتھ کے ذریعے نکال کے سائڈ میں رکھ دیں.
صحیح.
تو اس طرح کرے تاکہ قرات کرتے وقت, دعا پڑھتے وقت, جو نماز میں ذکر و اورات وغیرہ ہیں ان کے پڑھتے وقت اس کو دشواری نہ ہو. ایسی چیز نکال دے جو قرات میں خلل پیدا کر رہی ہو. اور دوسرا یہ کہ گولی منہ میں رکھی اور نماز پڑھ رہا ہے, تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کسی نے شکر منہ میں رکھی اور وہ گھل کر حلق میں پہنچ گئی, تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے. یعنی شکر, چینی, گڑ, اس طرح کی چیزیں, ڈلی جو ہوتی ہے گڑ کی ڈلی, تھوڑا سا منہ میں رکھ لیا,
گھل گئی وہ,
اب وہ گھل کے منہ میں پھیل گئی اور حلق سے اتر گئی, تو نماز ٹوٹ جائے گی.
ٹھیک.
تو اب یہ جو گولی انہوں نے بتائی کھانسی دور کرنے کے لیے, تو وہ گولی بھی ظاہر بات ہے اس کا ٹیسٹ ہوگا, اس کے ذرات پھیلیں گے, تو نماز کی حالت میں اس گولی کو منہ میں نہیں رکھ سکتے. نماز سے پہلے یہ ساری تدابیر کر لیں, گلا فریش کر لیں, نماز پڑھیں مزے اور خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑھیں. نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا.
جی اگلی کال دیجیے گا, آخری کال ہے.
محمد تنویر اختاری ضیاءکوٹ سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ دارالافتاء میں مفتی صاحب سے ایک سوال ہے. نماز تہجد میں جو تین مرتبہ سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ شریف پڑھیں گے, تو کیا ہر بار بسم اللہ شریف درمیان میں ملانا ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
انشاءاللہ.
جی. نماز تہجد ہو یا نماز توبہ یا عام نفل نماز یا ویسے بھی, سورہ اخلاص تین مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب احادیث میں قرآن پاک پڑھنے کے برابر بتایا گیا ہے. تو عام طور پہ نوافل میں لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں, تہجد میں بھی کرتے ہیں, یہ اچھی بات ہے. اب یہ بسم اللہ پڑھنے کے حوالے سے پوچھا گیا, تو بسم اللہ سورت جب بھی سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی سورت سے آغاز کریں گے تو بسم اللہ پڑھنا جیسے موقع پہ مسنون ہے, مستحب ہے. تو یہ سورہ اخلاص جب بھی تین مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو ہر مرتبہ سورہ اخلاص شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں, ضروری نہیں ہے.
ضروری
اگر نہیں بھی پڑھا تو کوئی مذائقہ نہیں.
مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آج نماز کے احکام سے متعلق مفسدات پر ہم نے کلام سنا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی عبادات کو ضائع ہونے سے ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کی وقت دیا, جماعت میں شریک ہوئے, سب کچھ کیا, لیکن ایسی غلطی کر لی کہ ہمارے علم میں ہی نہیں ہے, اور اس غلطی نے ہمیں نماز سے باہر کر دیا, اور ہم خوشی خوشی گھر آ رہے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, لیکن نماز تو آپ کی ہوئی نہیں کیونکہ آپ کے علم میں بات تھی نہیں کہ یہ چیز نماز کو توڑ دیتی. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہم یہ چیزیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احکام سیکھ کر اس پر عمل کرنے اور دوسرے اسلامی وحیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.